اب جرنیل ملت اسلامیہ جبل استقامت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تصویر اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی استقامت آپ کے سامنے چند لمحات بعد تشریف لانے والی ہے. زوردار نعروں سے استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی، امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جنگوی، جرنیل ملت اسلامیہ مولانا محمد اعظم طارق، سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم حضرت مولانا محمد اعظم طارق.
اعظم طارق قوم کا سرمایہ ہے، ملت کا نگہباں. اعظم طارق قوم کا سرمایہ ہے، ملت کا نگہباں. گردن جھکائی نہیں جس نے کسی شہنشاہ کے آگے. جس شیر سے گیدڑ ڈرتے تھے وہ شیر میدان میں آ گیا. نام ہے اس کا اعظم طارق، شیعت پر جو چھا گیا. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں سنیوں کا وزیر اعظم.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليزهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتهائي قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص خطیب اسلام مولانا محمد ممتاز صاحب کلیار مدظ اللہ العالی، مولانا قاری حبیب الرحمان صدیقی صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صدیقی صاحب، بالخصوص ہمارے آج کے اس عظیم پروگرام کی صدارت کرنے والے شفقت اور محبت کا ہر وقت ہمارے ساتھ اظہار فرمانے والے اور ہر لمحے ہماری رہنمائی کرنے والے حضرت مولانا پیر و مرشد قادری صاحب مدظ اللہ علی، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری قابل صد احترام اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج 20 جولائی 2003 کی تاریخ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت اصحاب پیغمبر کے عنوان سے معنون جس عظیم الشان کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، وہ 21 جولائی کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد میں تشریف لانا اور دن کے وقت استقبال کے لیے انتظار کرنا اور زبردست تیاریوں کے ساتھ پرامن انداز میں استقبال اور پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ تمام نوجوانوں کو شاباش دیتا ہوں اور تمام تعاون کرنے والے، سرپرستی کرنے والے اور حفاظتی اقدامات کے عنوان پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والے سرکاری اہلکار اور ذمہ دار افسران کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا گوں کہ رب کریم اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنائے اور ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھ سے قبل میرے ساتھی اور میرے جانباز دوست اس بات کی وضاحت کر رہے تھے، ہم امن پسند ہیں، تخریب کار دہشت گرد نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی کو صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہے مائی کا لال جو ہم پر دہشت گردی کا الزام لگائے؟ کیوں دہشت گردی ہمارے ساتھ منسوب ہو؟ ہم سے بڑھ کر خدا کی قسم پاکستان کی سرزمین کا کوئی وفادار نہیں ہے۔ عمل سے پتہ چلے گا، اگر کوئی کڑا وقت آیا تو دیکھ لینا، بہت سے نام نہاد لیڈر میدان سے غائب ہوں گے، بہت سے لوگ کھڑے بھی نہیں ہوں گے، اس وقت بھی وطن کی مٹی کے لیے خون بہانے والوں میں سر فہرست ہم ہی ہوں گے۔ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو بنایا ہے، اسلام کے نام پر یہ ملک وجود میں آیا ہے، لٹیروں نے، وڈیروں نے، سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے اس ملک پہ شب خون مارا، اس کے خزانے لوٹے اور پوری دنیا میں اس ملک کے خزانے لوٹ لوٹ کر اجاڑ دیے اور جمع کرا دیے غیر ملکوں کے بینکوں میں۔ وہ تو ہو گئے وفادار، وہ تو ہو گئے محب وطن، وہ تو بن گئے لیڈر، وہ تو اس ملک کے خیر خواہ ہیں جن کے آبا و اجداد کا خون اس ملک کی سرحدوں میں ہے، جن کی بچپن سے لے کر جوانیاں اس ملک کی سلامتی مانگتے ہوئے گزر گئی ہیں، اور جو ملک کو قدم قدم پر لٹیروں سے بچا رہے ہیں وہ دہشت گرد ہو گئے ہیں۔ اگر ملک سے محبت کرنا، وفا کرنا، پیار کرنا، ایماندارانہ سیاست کرنا یہ دہشت گردی ہے، تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں، جو چاہے میرے ساتھ جو مرضی کر لے۔ اگر جاگیرداروں، وڈیروں اور انگریز کے گماشتوں، قومی خزانے کے لٹیروں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا، ان کو للکارنا یہ دہشت گردی ہے، تو ہاں ہاں میں دہشت گرد ہوں۔ تمہارا قانون چھوٹا ہے جو مجھے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اس سے بڑا قانون بناؤ، میں تمہارا وہ قانون بھی توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جس طرح ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، اپنے ملک سے محبت ہے، ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں، خدا کی قسم اس سے لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، بے انتہا گنا زیادہ ہمیں پیار ہے رسول اللہ کی ذات سے، ہمیں پیار ہے رسول اللہ کی جماعت سے۔ لہذا اللہ کے حبیب کی محبت ہمارا سرمایہ ہے، حضور کا عشق ہمارے ایمان کی جان ہے، صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جس طرح ہم ملک کے دشمنوں کو، وطن کے لٹیروں کو، قومی خزانے پر شب خون مارنے والوں کو اور وطن کے غداروں کو محب وطن نہیں کہہ سکتے اور ان سے دوستی نہیں گاڑ سکتے، اسی طرح جو ذات مصطفیٰ کا دشمن ہے یا جماعت مصطفیٰ کا دشمن ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ہمارے سر قلم کر کے نیزے کی انیوں پہ چڑھائے جا سکتے ہیں، مگر ہمیں ذات مصطفیٰ کے دشمن اور جماعت مصطفیٰ کے دشمن کے ساتھ بٹھایا اور ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہے کہ نہیں جناب والا، آپ ذات مصطفیٰ کے دشمن، جماعت مصطفیٰ کے دشمن کو کیوں للکارتے ہیں، کیوں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، گویا کہ چاہتا یہ ہے مجھے کہنے والا کہ پاکستان بھی ہو اور میرے پیغمبر کا دشمن بھی دندناتا رہے، پاکستان بھی ہو پیغمبر کے صحابہ کا دشمن بھی دندناتا رہے، میں چپ رہوں، تیرے پاس مجھے چپ کرانے والا کوئی ہتھیار ہے تو استعمال کر دیکھ، جب تک رگوں میں خون دوڑتا ہے، جب تک منہ میں زبان چلتی ہے، جب تک جسم میں روح پھڑکتی ہے، میں اپنی جان پیغمبر کی ذات پر، پیغمبر کی جماعت پہ قربان کرتا رہوں گا، زبان چلاتا رہوں گا، بات کرتا رہوں گا، نہ کوئی مجھے روک سکتا ہے، نہ میرے راستہ مجھے چھڑانے پہ مجبور کیا جا سکتا۔ تو دوستو خیر، ہماری بات سمجھو، کیا ملک کے دشمنوں کے خلاف بات کرنا دہشت گردی ہے؟ کیا دین کے دشمنوں کے خلاف بات کرنا دہشت گردی ہے؟ کچھ عقل تو کرو، ہوش کے ناخن تو لو۔ خدا نے اگر فیصلہ کرنے والی حس عطا کی ہے تو کوئی فیصلہ کرو، سوچو تو صحیح، کبھی اتنا غور کر لیا کرو کہ یہ لوگ دیوانے، ہم پاگل نہیں ہیں، بے وقوف نہیں ہیں، آپ کی طرح گوشت پوست کے انسان ہیں، سینے میں آپ کی طرح باپ کا دل، بھائی کا دل، ایک بیٹے جیسا دل رکھتے ہیں۔ اگر آپ گرمی برداشت نہیں کرتے، آپ تنہائی برداشت نہیں کرتے، آپ سے ظلم برداشت نہیں ہوتا، تو یاد رکھو جب ہم پہ بیتتی ہے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں ساتھی کہہ رہے تھے بڑی گرمی ہے، میں نے کہا چھوڑو یار یہ کون سی گرمی ہے، ہم نے تو مہینوں مہینوں ان کال کوٹھڑیوں میں گزارے جہاں ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا صبح ہے یا شام ہے، دن ہے یا رات ہے، جب نیند آتی تھی گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد آنکھ کھلتی تھی، ہم پوچھا کرتے تھے ہمیں صرف یہ بتا دو ہم نماز کون سی پڑھیں، فجر کی پڑھیں یا شام کی پڑھیں، عشاء کی پڑھیں یا ظہر کی پڑھیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کا کیا حال ہے، ہماری جماعت پہ کیا بیت رہی ہے، بچوں کے دلوں پہ کیا بیت رہی ہے، کچھ خبر نہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا کچھ خبر نہیں، لیکن اس کے باوجود نہ گردن جھکی تھی، اس کے باوجود نہ ہاتھ جوڑے تھے، اگر وہ 108 دن وہ کال کوٹھری جسے میں کہا کرتا تھا زندہ قبر ہے زندہ قبر، 108 دن گزار کر ہم باہر آ رہے تھے 108 قرآن ختم ہو رہے تھے، ہم بھی انسان ہیں، 6.5 سال زندگی کے جیلوں کی نظر کر دیے، 12 قاتلانہ حملے اپنے وجود پہ برداشت کیے، جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جس پر کوئی زخم نہ ہو، میرا 3-4 سال کا بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے، میں جب کبھی دن کو ابھی ساری رات تو ہم نے یہ تقریر کرنا ہوتی ہے، آج مسلسل 5ویں رات ہے کہ ہم نے سو کر بھی نہیں دیکھا، ساری رات گزر جاتی ہے، واپس آئے کل جلا جیم میں پنجاب کا سب سے بڑا جلسہ تھا، آج کا جلسہ اس جلسے کا 10واں حصہ ہے، ساری رات خطاب ہوا، صبح 7 بجے ہم جھنگ پہنچے، 2 گھنٹے آرام کیا، پھر سارا دن معاملات عوام کی خدمت اور اجلاس چلتے رہے، شام کو آپ کے پاس حاضر ہیں، آج سارا دن یہی ہے، کل پھر سفر ہے، تو دن کے وقت دو گھنٹے آرام کرتا ہوں تو بچہ میرے ساتھ آ کر لیٹ جاتا ہے، میں سوتا ہوں تو وہ میرے جسم کے زخم دیکھتا رہتا ہے، کہتا ہے ابو یہ کس نے مارا ہے آپ کو، یہ کس نے مارا ہے آپ کو، میں نے ایک کتاب لکھی جیل میں، مجھے دوستوں نے کہا آپ اس کتاب کا انتساب کس بزرگ کی طرف کریں گے، آپ اس کتاب کی نسبت کس انسان کی طرف کریں گے، میں نے کہا میں اس کتاب کی نسبت اپنے ان معصوم بچوں کی طرف کرتا ہوں جن بچوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یا اپنے باپ کو ہسپتال میں دیکھا ہے یا جیل میں دیکھا ہے، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا باپ بھی عجیب انسان ہے، کبھی زخمی ہوتا ہے، کراچی سے یہ سلسلہ شروع ہے، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہوتے تھے، میں ہسپتال میں گولیاں مجھے لگی ہوئی تھیں، بچے آتے خون کو دیکھتے رونے لگ جاتے، پھر یہاں آیا، وہ سلسلہ جاری ہے، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہمارے سینے میں پتھر کا دل نہیں ہے، ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں، لیکن اگر ایک پل چین نہیں آتا، اگر قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، یہ آزادی کی زندگی ہمیں پیاری نہیں لگتی ہے، زندگی جیلوں میں گزرتی ہے تو ناگوار نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو منظر ہمارے سامنے ہے، خدا کی قسم اگر آپ کے سامنے ہو آپ کھانا بھول جائیں، آپ کے سامنے ہو آپ سکون تراہ کر بیٹھیں، آپ کے سامنے ہو آپ کی رات کی نیندیں اچاٹ ہو جائیں، مجھے یاد ہے میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا تھا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کرتا تھا، اللہ ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں، تیرے نبی کے دین کے وارث ہیں، تیرے پیغمبر کے دین کی امانت کا بوجھ آج ہمارے کندھوں پر ہے، اگر ہم اس امانت کی حفاظت کرتے ہیں، تیرے پیغمبر کی دی ہوئی وراثت کا اگر بیڑا اٹھاتے ہیں تو جان جاتی ہے، اگر وراثت پیغمبر سے روگردانی کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، جان کو پیارا کریں تو ایمان نہیں بچتا، ایمان کو بچائے تو پھر جان نہیں بچتی، سوچ سوچ کر یہ فیصلہ کیا، جان تو ایک دن جانا ہی جانا ہے، جان تو ایک دن جانا ہی جانا ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر ایمان نہ جائے. مجھے معلوم ہوا ہے اور میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جس شہر میں میرا پروگرام ہوتا ہے کھلبلی مچ جاتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. کیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا. کیا ہوا ہے؟ کوئی آسمان ٹوٹا ہے؟ کوئی زمین پھٹی ہے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ حق بات سننے کا حوصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اور کسی مظلوم کے داد رسی کا حوصلہ کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھنے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھتے؟ اگر بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی جرت نہیں ہے, تو پھر چھوڑو اس زندگی کو. پھر اس زندگی گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ایک انسان اور ایک حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان کے سامنے بھی ظلم ہوتا ہے, وہ دیکھ تو رہا ہوتا ہے, نہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے اور نہ وہ مظلوم کی داد رسی کر سکتا ہے. اگر ایک انسان کے حال بھی یہی ہو تو پھر میں کہتا ہوں اے انسان, تجھ میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے میری بات کو سمجھیے. میں آج آپ کے جڑا والے شہر میں آیا, پانی ہو ٹھنڈا نہ ہو, کیا کرے بیچارہ گلا. ایک انسان ہی کا تو گلا ہے, جس کو آرام ہی نہیں ملنا اس نے بولتے رہنا ہے تو وہ کیا کرے, خراب ہی ہوگا بیچارہ. خطیب شیعہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی میدان خطابت میں شاہ سواری کی, آخری عمر میں زبان ساتھ نہیں دیتی تھی. چند روز قبل حضرت مفتی زین العابدین صاحب مدظل العالی ان کی زیارت کی, حکیموں نے کہا کہ زبان کو اتنا استعمال کیا ہے کہ اب وہ زبان بھی ساتھ نہیں دیتی. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جب میں نے اپنے جسم کے اعضاء سے ضرورت سے زیادہ کام لیا تو وہ بغاوت پہ اترا. انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا. مجھے حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کچھ اپنی جان پہ ترس بھی کھا, ہر وقت اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے رکھتے ہیں. سارا دن وہاں جھنگ میں ماشاءاللہ کمرے بھرے ہوتے ہیں, کوئی پابندی نہیں, اپنا ہے, بیگانہ ہے, دور کا ہے, نزدیک کا ہے, جو بھی ہے. اور یاد رکھو آپ حیران ہوں گے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعظم طارق اتنا بڑا شیعہ کا دشمن ہے کہ بس یہ تو شیعہ کا نام ہی برداشت نہیں کرتا. اور تم اعظم طارق کو جانتے ہی نہیں ہو. جاؤ جھنگ میں جا کر پوچھو کہ اعظم طارق جب خدمت خلق کی مسند پہ بیٹھتا ہے تو سب سے زیادہ کام کرانے والے کون ہوتے ہیں؟ آ کر خود کہتے ہیں, مولوی صاحب ہم نے آپ کو ووٹ بھی نہیں دیا, ہم مذہباً ہیں بھی شیعہ, لیکن آپ کے شہر میں ہم رہتے ہیں, ہماری گلیوں میں سوئی گیس نہیں ہے, ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہے, فلاں آدمی نے ہم پہ ظلم کیا ہے, آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں جاؤ, تمہیں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, دوبارہ آنے کی ضرورت. دیکھو نظریات کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے, مذہب کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے, مسلک اور سوچ کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے, مگر انسانیت کے ناطے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں, جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی ہے, اللہ کے فضل سے کسی نے دیکھنا ہو تو جھنگ میں آ کر دیکھ سکتا ہے. اس لیے آپ کے شہر کے لوگ بھی اگر مخالفت کریں ان سے کہہ لو پہلے جھنگ والوں سے پوچھ لو کہ یہ کیسا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی ہوتا جیل میں ہے پہنچ اسمبلی میں جاتا ہے, یہ ایسے تو نہیں پہنچ جاتا نا, کوئی وجہ تو ہوگی نا. دروشی پڑھ لیں. میں نے کی طرف کچھ توجہ دے کر اپنا وقت بلا وجہ اس طرف اس لیے صرف کیا ہے کہ تھوڑی سی دوستوں اور غیروں کے ذہنوں میں ایک بات آ جانی چاہیے. دیکھیں میں آپ کے شہر میں آیا, ماشاءاللہ شہر میں رونق تھی, بازار کھلے ہوئے تھے, ٹریفک اپنے نظم و نسق کے ساتھ چل رہی تھی, فیکٹریوں کارخانوں میں کام ہو رہا تھا, سرکاری ادارے اور دفاتر اپنا کام کر رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ شہر میں امن ہے، سکون ہے، رونق ہے، خوشحالی ہے، ترقی ہے، کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس شہر کی سرحدیں محفوظ ہیں اور یہ شہر دشمن کی دست برد اور دشمن کے تسلط اور حملے سے محفوظ ہے، چونکہ اس شہر کی، اس ملک کی سرحدیں دشمن سے محفوظ ہے، اس لیے شہر میں ترقی ہے، خوشحالی ہے، رونق ہے، اور ہر طرف شہر میں چرچا ہے، اور ہر طرف شہر میں خوشحالی کا دورہ ہے. مثلا میری اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ایک شہر کے کونے سے اگر لاؤڈ سپیکر پر یہ اعلان ہونے لگے کہ جڑاں والا کے لوگوں یہ خبر سن لو کہ آپ کے شہر کی سرحد پر دشمن چڑھ آیا ہے اور اس کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں رہا اور سرحدیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں، دشمن یلغار کرتے ہوئے خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہ اعلان ہو کہ جڑاں والا تک پہنچ گیا ہے اور قریب ہے کہ شہر میں داخل ہو، آپ بتائیں بازار کھلے رہیں گے؟ دفاتر کھلے رہیں گے؟ فیکٹریاں اور ملیں کھلی رہیں گی؟ اور شہر کی رونق چہل پہل باقی رہے گی؟ سب ختم ہو جائے گا. دوستو، اگر اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس ملک کی سرحدیں محفوظ ہوں، جو شہر دشمنوں کی دست برد سے محفوظ ہو، وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوتا ہے، جس پر ہر وقت دشمن کا خطرہ لاحق ہو، اور جس شہر کی طرف دشمن بڑھ رہا ہو، وہ شہر خوشحال اور ترقی پذیر نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو میری اس بات سے اتفاق ہے تو آگے چلیے. آج مسجدوں میں الحمدللہ رونق ہے، نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں. آج دین کے اداروں میں قال اللہ قال رسول پڑھایا جا رہا ہے، آج دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، آج اسلام کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے امن سکون کے ساتھ. تو وجہ کیا ہے کہ اسلام کی سرحدیں محفوظ ہیں. اسلام کی سرحدیں محفوظ ہیں. اگر اسلام کی سرحدیں محفوظ نہ ہوتی، دشمن نے آگے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگا کر نئے جھوٹے نبی کھڑے کر دیے ہوتے. اگر اسلام کی سرحدیں محفوظ نہ ہوتی، دہریت نے آگے بڑھ کر عقیدہ توحید مسلمانوں سے چھین لیا ہوتا. اگر اسلام کی سرحدیں محفوظ نہ ہوتی، قرآن کو بدلی ہوئی کتاب ثابت کر دیا گیا ہوتا. اگر اسلام کی سرحدیں محفوظ نہ ہوتی، دین کو بگاڑ دیا گیا ہوتا، تو خدا کی قسم نہ آج مسجدیں ہوتی، نہ مدرسے ہوتے، نہ دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا، نہ اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی. سرحدیں محفوظ ہیں تو سب کچھ ہے. اب آئیے سرحدوں کی حفاظت، اس سوال کا جواب. کہ مولوی صاحب، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا عالم دین اور گولیاں، عالم دین اور راکٹ لانچر، اسلام کی بات کریں تو بم دھماکے، یہ صرف آپ کے ساتھ کیوں ہیں؟ ساڈے مولوی تو کوئی کچھ نہیں کہندا، ہمارے قاری صاحب کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، ہمارے کسی صاحب کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. بھئی بات سمجھو، جو شخص سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے، دشمن کی گولیوں کا نشانہ بھی وہی بنتا ہے. ہمارے ملک کی سرحد پر جو نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، آئے دن وہ جان کی قربانیاں لگاتے ہیں، جان کی بازی لگاتے ہیں. ہم ان شہیدوں کو سلام کر کے اعزاز و اکرام کے ساتھ دفن کرتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب والا، انڈیا کی فوج ہمارے شہر کے ایس ایچ او کو تو کچھ نہیں کہتی، ہمارے شہر کے ڈی سی کو تو کچھ نہیں کہتی، ہمارے شہر کے ڈی ایس پی کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن سرحد پہ کھڑے ہوئے سپاہی کو کیوں مارتی ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ دشمن ہمیشہ سرحد پہ مال کرنا چاہتا ہوتا ہے. جو سرحد پر پہرا دیتا ہے، چونکہ سب سے پہلے دشمن کا مقابلہ اس سے ہوتا ہے، تو دشمن سرحد پر پہرا دینے والے کو پہلے نشانہ بناتا ہے، کسی اور کی طرف بعد میں جاتا ہے، کسی اور کی طرف. جس طرح ملک کی سرحدوں پر پہرہ دینے والے لوگ ہزاروں عظمتوں کے، ہزاروں عقیدتوں کے مستحق ہوتے ہیں، ہزاروں بار خراج تحسین انہیں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جان کی بازی لگا رہے ہیں مگر دشمن کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے. یاد رکھو، وہ لوگ بھی ہزاروں عقیدتوں، ہزاروں خراج تحسینوں اور ہزاروں دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں جو جان کی بازی لگا جاتے ہیں مگر اسلام کی سرحدوں پر دشمن کو آگے بڑھنے کا موقع، آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے. لوگ کہیں گے ایسی کوئی اسلام کا بھی دشمن ہے؟ ہاں جی، آپ نے اپنی زمین کا دشمن تو دیکھا ہے، آپ نے اپنی دکان کا دشمن تو دیکھا ہے، آپ نے اپنی جان کا دشمن تو دیکھا ہے. چونکہ آپ نے اپنے ایمان کا دشمن دیکھا نہیں، اس لیے آپ کو غلط فہمی ہے. ورنہ یاد رکھو، جس دور میں بھی ایمان کے ڈاکو آگے بڑھے، اسی دور میں اہل حق کا قافلہ بھی آگے بڑھا. ماشاءاللہ، یہاں سب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 100% طور پر ایسے ہوں گے جو اہل سنت والجماعت ہیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کی تقلید کرتے ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی فقہ کی تقلید کرتے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ، سرکاری ہیں، غیر سرکاری ہیں، سارے کے سارے یہاں حنفی بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ، میں آپ حنفیوں سے، آپ سنیوں سے پوچھتا ہوں، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کے امام ابو حنیفہ کا جنازہ کہاں سے اٹھا ہے؟ بولو 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 بولو، کہاں سے؟ کوٹھی سے، بنگلے سے، محل سے، گھر سے، کہاں سے؟ تو پھر امام ابو حنیفہ بھی دہشت گرد تھے معاذ اللہ. اگر جیلوں میں جانا دہشت گردی ہے، اجی تسی دہشت گرد جو نہ ہو تو جیل اچ کیوں جاؤ؟ وہ جیل میں جانے کا مطلب دہشت گردی نہیں ہوتا. پھر آپ اپنے امام کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ جائیے عرب دنیا میں، حرمین شریفین میں حج کے لیے، عمرہ کے لیے جائیں، وہاں پر امام جو حرم میں ہیں وہ حنابل حنبلی ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. ذرا ان سے پوچھو کہ تم بتلاؤ کہ امام احمد ابن حنبل نے 28 مہینے جیل میں کیوں گزارے؟ تم بتلاؤ احمد ابن حنبل کی پشت پر کوڑے کیوں پڑے؟ تم بتلاؤ امام احمد ابن حنبل کو ڈبل ڈبل بیڑیاں کیوں پہنائی گئیں؟ ان کے ہاتھوں میں زنجیر کیوں ڈالے گئے؟ لوہے کے توک بنا کر ان کے گلوں میں کیوں پہ بس کر دیے گئے؟ میرا سوال ہے، کیا امام احمد ابن حنبل دہشت گرد تھے؟ وہ تخریب کار تھے؟ اگر نہیں تھے تو گلے میں توک کیوں آیا؟ اگر نہیں تھے تو دو دو بیڑیاں کیوں پہنی؟ اگر نہیں تھے تو کوڑے کیوں کھائے؟ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھو، مختصر وجود کا مالک احمد ابن حنبل روزانہ 28 کوڑے وہ کھاتا تھا. علماء نے لکھا ہے، اگر وہی ایک کوڑا جلاد ہاتھی کو مار دے تو ہاتھی چیختا ہوا بھاگ جائے، مگر احمد ابن حنبل کوڑوں پہ کوڑے کھا رہا ہے، زبان سے سی بھی نہیں نکلتی ہے. میرا سوال ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر دوسری صدی میں، ابھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے، 100 سال بھی نہیں گزرا، بہت سارے صحابہ، ہزاروں تابعین کا شاگرد، زیارت کرنے والا امام مالک رحمت اللہ علیہ، جو اللہ کے پیغمبر کی قبر مبارک کے سامنے بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور آج ان کی حدیث کی کتاب موتا امام مالک پوری دنیا میں موجود ہے. اتنا بڑا امام، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، جو پیغمبر کے روضے کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھاتا ہے، مجھے بتلاؤ اسے گدے پہ بٹھا کر، اس کے منہ پہ سیاہی مل کر اور ہاتھ میں بچوں کے کوڑے دے کر پتھر دے کر اسے مدینے کی گلیوں میں کیوں گھمایا گیا؟ کیا وہ دہشت گرد تھے؟ کیا وہ تخریب کار تھے؟ امام ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے کیوں اٹھا؟ وہ دہشت گرد تھے؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی، ان کو قوالیار کے قلعے میں کیوں بند کیا گیا؟ کیا وہ دہشت گرد تھے؟ بولو بولو، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ حضرت شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کیوں نکال دیے گئے؟ وہ دہشت گرد تھے؟ حضرت مجدد الف ثانی کے اس سلسلہ کی ایک عظیم کڑی حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی کو شامنی کے میدان میں کیوں آنا پڑا؟ وہ سزائے موت کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ کیا وہ دہشت گرد تھے؟ ان کے روحانی فرزند حضرت شیخ الہند نے مالٹا کی جیل کاٹی ہے، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ ان کے روحانی بیٹے حسین احمد مدنی نے مالٹا کی جیلوں میں ان کا ساتھ دیا، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زندگی جیلوں میں گزر گئی، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ کالے پانی کی جیلوں میں پوری عمر گزارنے والے، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ اگر وہ دہشت گرد ہیں تو میں بھی دہشت گرد ہوں۔ اگر وہ دہشت گرد ہیں تو میں بھی دہشت گرد ہوں، اگر وہ تخریب کار ہیں تو میں بھی تخریب کار ہوں، اگر وہ دہشت گرد ہیں تو پہلے ان سے تعلق توڑ، پہلے ان سے تعلق، ابو حنیفہ کے دروازے سے ہٹ، احمد ابن حنبل کی عظمتوں کا انکار کر، امام مالک کے راستے سے دور ہو، ابن تیمیہ کا انکار کر، مجدد الف ثانی کا انکار کر، شاہ ولی اللہ کا انکار کر، اپنے اکابر کا انکار کر، اپنے اکابر کی جیلوں سے انکار کر، پھر مجھ سے بات کر، پھر مجھ سے بات کر، کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، پھر میں تجھے دوسرے رخ سے سمجھاؤں گا، اگر تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں پھر مجھ سے بات کر، لیکن بات کرتے وقت مجھ سے بتا کہ تیرا تعلق ہے کس سے، کس سے تعلق ہے؟ اگر تو کہے میرا غیر مسلموں سے تعلق ہے تو ابھی میں ساؤتھ افریقہ سے ہو کر آیا ہوں، آج ساؤتھ افریقہ میں ایک ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ لوگوں صبح کو کھانا نہیں کھانا تو لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، صبح کو دکانیں بند کرو لوگ بند کر لیتے ہیں، وہ کہے کہ صبح کو میدان میں آ جاؤ تو لوگ میدان میں آ جاتے ہیں، اس شخص کا نام نیلسن منڈیلا ہے اور وہ بہت دنیا کا شخص ہے، میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہیں امریکہ کے صدر بش میں آنا تھا، اس کے آنے میں دو دن باقی تھے، وہ نیلسن منڈیلا کے بیانات ریڈیو ٹی وی اخبارات میں شائع ہو رہے تھے، وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میرے ملک کے سرکاری دورے پر امریکہ کا صدر بش آ رہا ہے، چونکہ اس کے ہاتھوں پر دنیا کے مظلوم لوگوں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں کا خون لگا ہوا ہے، میں اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، میں اس سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتا، خدا کی قسم وہ بات کہہ رہا ہے جو بات آج 58 اسلامی ملکوں کا کوئی صدر اور وزیر اعظم، یہاں تو لین میں کھڑے ہوتے ہیں 6 مہینے پہلے سے ہی کہ حضرت بش نے یہاں سے گزرنا ہے، اللہ کرے ہمارا ہاتھ مل جائے، یہاں لینوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے گھر میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار، اور اسے نوبل امن کا انعام ملا ہے کہ امن کا علمبردار ہے، دنیا میں اس وقت اس سے بڑھ کر امن کی بات کرنے والا کوئی نہیں، ساری دنیا جسے نوبل انعام دیتی ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں ان جیلوں کو، ان کال کوٹھڑیوں کو، جن کال کوٹھڑیوں میں وہ 27 سال قید کاٹتا رہا، میں دیکھ کر آ رہا ہوں پہاڑ کی ان چٹانوں کو جن چٹانوں پر وہ گینتھی چلایا کرتا تھا، جن پتھروں کو وہ توڑا کرتا تھا، میں دیکھ کر آ رہا ہوں ان زنجیروں کو، جو زنجیریں اس نے 27 سال پہنی ہے، اور دنیا کہتی ہے یہ امن کا علمبردار ہے، دنیا کہتی ہے یہ ترقی خوشحالی کا ضامن ہے، تاریخ کہتی ہے یہ تو 27 سال جیل میں کاٹ کے آیا ہے، تم بتلاؤ وہ تخریب کار ہے یا امن پسند ہے؟ کیا ہے یار؟ وہ تو جیل میں 27 سال رہا ہے، تو جیل میں جانے والا ضروری نہیں کہ تخریب کار ہو، ضروری نہیں کہ جو جیل میں جائے وہی تخریب کار ہوتا ہے، وہ دہشت گرد ہوتا ہے جو جیل میں جائے، یہ بات کبھی سوچنا بھی نہیں۔ آج جلسہ سیرت النبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ تھا، دعا کریں اللہ کرے ابھی بھی اگر طبیعت چل پڑی تو آپ کے سامنے میں سیرت کے وہ گوشے بیان کروں گا جو آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کو چسکا پڑ گیا ہے میٹھی میٹھی سیرت سننے کا، ہے نہیں؟ میٹھی میٹھی سیرت سننے کا۔ آپ سیرت کا ایک رخ سنتے ہیں، آپ یہ تو سنتے ہیں اور ہم فخر سے سناتے ہیں، کیوں نہ سنیں، کیوں نہ خوش ہوں، کیوں نہ سنائیں اور خوشی سے کیوں نہ پھولیں کہ خالق کائنات نے ہمیں پیغمبر دیا ہی ایسا ہے، آمنہ کا لال ہے ہی ایسا کہ اس کی ہر بات ہی لاجواب ہے، ہر بات ہی بات کمال ہے، وہ ہر بات میں بے مثال ہے، اس کی اور باتوں کو چھوڑو، خدا نے اسے انگلی ہی ایسی دی ہے، درختوں کی طرف اٹھ جائے تو زمین چیرتے ہوئے قدموں میں آ جاتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور پتھروں کی طرف اٹھ جائے تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، جانور کی طرف اٹھ جائے تو وہ نبی کی نبوت کا اعلان کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ انگلی ایسی ہی ہے کہ پیالے میں آ جائے تو پانی کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں، پانی کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں، پسینہ آئے تو عطر امبر گلاب و کستوری سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ پیغمبر ہے ہی با کمال، وہ ہے ہی حسن و جمال کے مجسم پہ کر۔ بخدا میرے ذہن میں عجیب باتیں آ رہی تھی، میں نے ابھی ابھی اسٹیج پہ بیٹا ہو جس طرح وہ بادشاہ اس اکلوتے بیٹے، اس پیارے بیٹے، اس منتوں دعاؤں کے بعد ملنے والے بیٹے کی ناز برداریاں کرتا ہے، خدا کی قسم بادشاہ اپنے بیٹے کی ناز برداری میں کسر باقی رکھ سکتا ہے، خدا اپنے مصطفیٰ کی ناز برداری میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔
نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔
میرے محبوب، تجھے بچپن میں کھلونا چاہیے، میں چاند سورج تیرے کھلونے بنا دیتا ہوں۔ میرے محبوب، تجھے سیر کا جی چاہے تو میں آسمانوں کی اور عرش کی سیر کرا دیتا ہوں۔ میرے محبوب، تجھے میرا دیدار کا شوق اٹھے تو میں تجھے عرش معلیٰ پہ بلا لیتا ہوں۔ میرے محبوب، اگر تو چاہے تو میں تیری آنکھوں کو ماہ زاغل بصر بنا دیتا ہوں، تو چاہے تو میں تیری زبان کو ماہ ینطق عن الہوا کہہ دیتا ہوں۔ میرے محبوب، جن گلیوں میں تیرے قدم لگے ان گلیوں کی میں قسمیں اٹھا دیتا ہوں۔ اتنا پیارا محبوب، اتنا لاڈلا محبوب، اتنی عظمتوں والا پیغمبر جس کی ہر بات ہی نرالی ہے، جس کی ہر بات ہی نرالی ہے۔ لعاب دہن کو دیکھیے، کڑوے کنویں میں پڑے تو میٹھا ہو جائے، بیمار کی آنکھوں کو لگے تو شفا مل جائے، اور صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے تو سانپ کا ڈسا ہوا اترنے والا زہر دور ہو جائے۔ پیغمبر ہر بات میں لاجواب ہے، تو میں کہتا ہوں آپ بتلائیں، اتنا لاڈلا بیٹا جو بادشاہ کو سالوں بعد ملے، پھر بادشاہ اس بیٹے کی نگرانی کے لیے، اس بیٹے کی تربیت کے لیے ماہر اساتذہ لاتا ہے، پھر بادشاہ کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے دوست وہ بنیں، ساتھی وہ بنیں جن کا اخلاق اعلیٰ ہو، جن کا کردار اعلیٰ ہو۔ اور کوئی بھی بادشاہ اپنے بیٹے کو پروان چڑھتا ہوا دیکھ کر یہ نہیں چاہتا کہ ڈاکو اس کے دوست
بن جائیں، لٹیرے اس کے دوست بن جائیں، دشمن اس کے قریب آ جائیں، منافق اس کے گرد حلقہ تنگ کر لیں۔ جب ایک بادشاہ اپنے پیارے بیٹے کے قریب منافقوں کو، دشمنوں کو اور لٹیروں کو، چوروں کو، عیاروں کو، بدماشوں کو نہیں آنے دیتا، یہی عقیدے کی بات کہ میں کہتا ہوں خدا نے سب سے آدھا، سب سے بالا، سب سے بدتر پیغمبر کو دنیا میں بھیجا تو اپنے پیغمبر کو ساتھی بھی لاجواب دیے، جماعت بھی باکمال بے مثال عطا کی۔ میرا نظریہ ہے جس طرح پیغمبر بھی باکمال ہے، پیغمبر کی جماعت بھی باکمال ہے، پیغمبر کی جماعت بھی، پیغمبر کے ساتھی بھی، پیغمبر کے دوست بھی باکمال ہیں۔ لیکن ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، جو پیغمبر کے ساتھی تھے وہ تو منافق تھے معاذ اللہ، جو پیغمبر کے ساتھی تھے وہ تو دین کے دشمن تھے، جو پیغمبر کے ساتھی تھے وہ تو حضور کی جان ہی کے دشمن تھے۔ اب یہ بتلاؤ کہ میں اس کا نظریہ درست، آپ اس کا نظریہ درست مانیں گے یا میرا نظریہ درست مانیں گے؟ کیوں کہ بادشاہ اپنے بیٹے کے قریب دشمن کو پھٹکنے نہیں دیتا، خدا اپنے محبوب کے نزدیک بھی دشمن کو پھٹکنے نہیں دیتا۔ اپنے بیٹے کے یاروں کا انتخاب جس طرح بادشاہ خود کرتا ہے، محمد رسول اللہ کے یاروں کا انتخاب بھی خدا نے خود کیا، خدا نے میں نے نہیں کیا، اور یہ بات میری نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بات اپنی ارشاد فرمائی ہوئی ہے، فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، جس رب نے ساری کائنات میں اعلی اور بالا مرتبہ اور مقام پر مجھے بٹھانے کے لیے چنا ہے، جس رب نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، مجھے خاتم النبیین کے طور پر میرا انتخاب کیا ہے، اسی رب نے میرے لیے میرے صحابہ کا بھی، بولو بولو میرے صحابہ کا بھی، تو صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ بولو بولو کس کا انتخاب ہے؟ صحابہ خدا کا انتخاب ہے۔ بھئی آپ کو اور مجھے انتخاب میں غلطی لگ سکتی ہے، آج جس کو ووٹ دیا، جس کی سپورٹ کی، کل ہم اس کے مخالف ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، کل ہم اس کی بدگوئی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جناب عجیب بات ہے، کل تو آپ بینر لکھوا رہے تھے، جھنڈے بنوا رہے تھے اور اس کے حق میں تقریریں کر رہے تھے، آج آپ اس کا نام بھی اچھے انداز میں نہیں لیتے، تو وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے چھڈ یار، وہ بڑا بے ضمیر نکلے، وہ کھوٹا ثابت ہوا ہے، وہ دل کا کھوٹا بے ایمان ثابت ہوا ہے، ہم نے تو سمجھا تھا عوام کا غمخوار ہوگا، خدمت گزار ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، صاحب ضمیر ہوگا، اس میں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں۔ تو پھر سوال اٹھا کہ جناب اگر وہ ایسا تھا تو آپ نے ساتھ کیوں دیا؟ تو آدمی کہتا ہے یار مجھے علم غیب، بولو بولو مجھے علم غیب نہیں تھا، لہذا مجھ سے غلطی، مجھ سے اور آپ سے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، خدا سے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جو کہتا ہے کہ اللہ نے جو پیغمبر کو یار دیے وہ مخلص نہیں تھے، جو یہ کہے پیغمبر کو جو جماعت خدا نے عطا کی وہ اتنی وفادار نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے، بلکہ یہاں تک کہے کہ رسول اللہ دنیا سے گئے تو وہ ساری جماعت معاذ اللہ مرتد ہو گئی، حضور کے گرد منافقوں نے حلقہ تنگ کیا تھا۔ تو دوستو یہ اعتراض صحابہ پر نہیں، بلکہ یہ اعتراض ڈائریکٹ خدا پر ہے۔ کس پر ہے؟ ہے توجہ؟ آپ تھک گئے ہوں گے، اونچے اونچے ہاتھ کھڑے کریں جو کہتے ہیں ہم تھک گئے۔ اچھا ماشاءاللہ، جیسے آپ چاہتے ہیں میں وہاں آنے والا ہوں، میں وہاں آنے والا ہوں، ڈر ور والی بات ہے نہیں، اس لیے کہ اپنا تو یہ نعرہ ہے جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہے، چاہے تھانے دار سے، چاہے پریزیڈنٹ سے، چاہے وزیر اعظم سے، چاہے جیل سے یا ہتھ کڑی سے، وہ ہے ہی مشرک، وہ ہے ہی مشرک۔ اس لیے کہ ڈر ایک رب کا ہونا چاہیے۔ اگر میں انسانوں سے ڈرنے لگ گیا، ہیں جی، میں نے جناب تھانے دار سے ڈر کر سر نیچا کر لیا، جب ایس پی صاحب آیا تو میں رکوع میں پڑ گیا، آئی جی آیا تو سجدے میں پڑ گیا، پریزیڈنٹ آیا تو لمبے ہی بھی، کہاں کہاں جائیں گے بھائی، یہ ماتھا کس کس کے سامنے جھکائیں گے؟ ایک رب کے سامنے جھکا لو، کسی اور کے سامنے جھکانے کی ضرورت ہے؟ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. کیوں ڈریں کسی اور سے؟ اس لیے کوئی خوف کوئی ڈر اس سینے میں اور اس دل میں اللہ کے فضل سے نہیں ہے. کسی نے آزمانا ہو تو آزما کے دیکھ لے، کوئی آزما کر دیکھ لے. آپ سارے کھڑے ہو جائیں، مولوی اسی تیری تقریر نہیں سننی، نہ سنو. میں جھنگ والوں کو کہتا ہوں، میرا جو نظریہ اور موقف ہے، میں اپنے موقف کو اپنا ایمان نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. سارے میرے مخالف ہو جاؤ، یہ اپنی ایم این اے شپ پکڑو، جاؤ کسی اور کو بنا لو، قبر میں میرے ساتھ میرے ایمان نے جانا ہے. ایم این اے شپ نے نہیں جانا. دنیا چار دن کی، پھر اندھیری رات ہے. یہ اندھیری رات اس کے لیے ہوگی جو رشوت خور ہو، اس کے لیے ہوگی جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہو، اس کے لیے ہوگی جو منافقت کرے، اس کے لیے ہوگی جو ضمیر بیچے، اس کے لیے ہوگی جو دین بیچے. میں کہتا ہوں زندگی چار دن ہے، اگر صاحب ایمان ہے تو انشاءاللہ پھر روشنی ہی روشنی ہے، پھر آرام ہی آرام ہے، پھر سکون ہی سکون ہے. اور تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم تو موت کو تلاش کرتے پھرتے ہیں. تم موت سے ڈراتے ہو، لاؤ موت کو. کہاں ہے کلمہ حق؟ یہاں تم نے کیا کلوانا ہے؟ کبھی کوئی آدمی کہے، کوئی کرے اعلان کہ فلاں چوک پر، فلاں چراہے پر، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں کھڑے ہو کر اگر مولوی اعظم طارق صحابہ کی عزت کے نغمے بیان کر دے، صحابہ کی شان بیان کر دے، تو پھر ہم مان لیں گے. یہ چیلنج کرنے کے بعد پھر وہ اس چوک پہ لگائے پہرے، پھر کھڑا کرے مسلح لوگوں کو، اور پھر بلٹ بھی مار لیں وہ سارے، میں کھڑا ہوں گا وہاں، نہ پہنچوں وہاں تو کہنا اپنے باپ کا نہیں تھا.
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، تیری جرت کو
سلام ہے. دوستو،
تیری جرت کو سلام
ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہیں پیغمبر کے قدموں سے، قدموں پہ جو جوتے ہیں، اور آپ کے نالین مبارک پر جو مٹی کی دھول ہے، ہم تو اس پہ قربان ہونے والوں میں سے ہیں. ہم تو صحابہ کرام کی عزتوں کے نام اپنی جان لکھ چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہی ہمارا ایمان ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے. تو مقام صحابیت کو سمجھو. جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ دین پر قائم نہیں رہے، اگر ان لوگوں کی بات کا جواب نہ دیا جائے، اگر ان کے اس اعتراض کا ببانگے دہل ایک ایک جگہ پہ جا کے رد نہ کیا جائے، تو پتہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ ان ظالموں نے صحابہ کرام کے خلاف اتنا لٹریچر لکھا ہے کہ دنیا کی اس وقت 23 زبانوں میں ان کا لٹریچر ہر ملک میں موجود ہے. ہر ملک میں، جس ملک میں جاؤ، ساؤتھ افریقہ میں گیا، وہاں آج سے 13 سال پہلے مجھے یاد ہے، میں ایک رات ساری رات روتا رہا. میں نے کہا اللہ میاں، ہم نے تیرے نبی کے صحابہ کی عزت کا پرچم اٹھایا ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ مسلمانوں، صحابہ کا دامن نہ چھوڑنا ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گے. جس کے دامن ہاتھ سے صحابہ کا دامن چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ سے ایمان چلا جائے گا. مگر یا خدا، ہم کیا کریں؟ کس کس کو سنائیں؟ بات کرتے ہیں تو جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں تو مقدمے بنا دیے جاتے ہیں. ہم تو پاکستان میں چل پھر نہیں سکتے، کفر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ اللہ، اگر یہی سلسلہ رہا، ہمیں تیرا دین ہے تو جانے، مگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر ہیں کہ ہم پوری دنیا میں پیغام نہیں پہنچا سکتے. ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری دنیا میں جائیں. اللہ کے فضل سے اب مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں صحابہ کی عظمتوں کے ترانے گائے نہیں جا رہے، الحمدللہ ہر جگہ. تو اب صحابہ کی مقام کو سمجھو. امت اور نبوت کے درمیان میں جو پل ہے، جو واسطہ اور ذریعہ ہے، اس پل، واسطہ اور ذریعہ کا نام ہے، بولو بولو، صحابہ. پل کا نام ہے بھئی پل کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک شہر کے لوگوں کو دوسروں سے ملانا، ایک ملک کے لوگوں کو دوسروں سے ملانا. صحابہ کا کام کیا ہے؟ امت کو نبوت سے ملانا. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں اجی چھوڑیں دب تو تبلیغ کا کام کریں. میں کہتا ہوں بالکل کرنا چاہیے، جتنا کر رہے ہیں اس سے بھی ہزار گنا بڑھ کر کرنا چاہیے. مگر یاد رکھیں حضرت والا، اگر مقام صحابہ محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس جو سنت والی مسواک والی سنت ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، آپ کے پاس جو فضائل والی کتابیں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے، آپ جو فرض نماز ادا کر رہے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے، اور تو اور پھر خدا کا قرآن بھی محفوظ. بھئی بتاؤ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ سے قرآن کو سنا پھر سینوں میں محفوظ کیا، امت کو پڑھ کر سنایا، یہ کون ہیں؟ جنہوں نے حضور کی ایک ایک بات کو سنا سمجھا پھر اس پر عمل کیا، امت کے سامنے پیش کر دی. آج پیغمبر اسلام کی 600,000 احادیث ہمارے پاس ہیں، اللہ کا پورا قرآن ہمارے پاس ہے، فرائض واجبات ہمارے پاس ہیں، مستحبات اور سنتوں کا علم ہمارے پاس ہے، حلال حرام کا علم ہمارے پاس ہے. نہ مقام نبوت بھی ہمارے پاس ہے، نظام نبوت بھی ہمارے پاس ہے. یہ کن کے صدقے سے ہے؟ کن کے صدقے سے ہے؟ اور اگر ہم کہیں کہ صحابہ تو معاذ اللہ قابل اعتماد ہی نہیں ہے، اگر ہم یہ بات مان لیں بالفرض والمحال، خدا کی قسم تصور بھی کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم یہ کیسے مان لیں، کیسے برداشت کر لیں؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ قابل اعتماد نہیں ہیں، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ جب صحابہ قابل اعتماد نہیں تو ان کے ذریعے سے ملنے والا قرآن قابل اعتماد رہ سکتا ہے؟ حدیث قابل اعتماد رہ سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے جس جس کے ہاتھ سے صحابہ کا دامن چھوٹا اس کے ہاتھ سے پھر قرآن بھی نکل گیا، اس کے ہاتھ سے پھر حدیث بھی نکل گئی، اس کے ہاتھ سے پھر سنتیں بھی نکل گئی. اگر دین کی شارع پر گامزن رہنا چاہتے ہو، قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہو تو صحابہ کے ساتھ وابستہ رہنا پڑے گا. صحابہ کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا. نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے، نبی کی جماعت بھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، اس سے پہلے کلیار صاحب، اور اسی طرح ہمارے نعت خواں رانا صاحب، مولانا حبیب الرحمٰن صدیقی صاحب قرآن کی آیات کے ذریعے سے صحابہ کے مقام کو بیان کر رہے تھے بڑے شرح و بسط کے ساتھ. 750 آیات ہیں قرآن کی جن میں اللہ نے صحابہ کا مقام بیان کیا ہے، اور آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے اگر میں پڑھنا شروع کروں تو یوں سمجھے کہ ایک دروازہ کھل جائے گا اور پھر میرے سامنے قرآن ہوگا، فجر کی اذانیں ہو جائیں گی، لیکن صحابہ کے مقام بیان کرنے والی آیتیں پڑھوں تو آیتیں ختم. میں نے صرف ایک آیت ان میں سے منتخب کی ہے، ذرا مزہ لیں گے آپ، اندازہ لگائیں گے اس سے. یہ جو کہتے ہیں کیا جی صحابہ 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 کر رہے ہیں، غلط فہمی. اجی حضور دا تو نام ہی نہیں لیندے، نبی جی تو گل ہی نہیں کرتے، آقا کی تو سیرت بیان ہی نہیں کرتے، بس یہ صحابہ کی باتیں کرتے ہیں. اور خدا کے بندو کیوں دھوکے میں ہو، کیوں دھوکے میں ڈالتے ہو؟ میں کیا جانوں کہ ابو قحافہ کون، اس کا بیٹا کون، میرا کیا تعلق خطاب سے یا اس کے بیٹے سے؟ میں کیا جانوں عفان کون، اس کا لخت جگر کون؟ میں کیا جانوں کہ طالب ابو طالب کون، اس کا بیٹا کون؟ اگر آج میں ان کے نالین مبارک کی عزت کے لیے جان دینا سعادت سمجھتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے رسول اللہ کے یار ہیں، وہ میرے پیغمبر کے جانسار ہیں، وہ شمع نبوت کے پروانے ہیں. جب میں آقا کے یاروں کی عزت پر جان دیتا ہوں تو بات آقا کی آئے، خدا کی قسم 1,000,000,000 نہیں کروڑوں جانیں قربان کر کے بھی میں کیا دوں گا، جان دے دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق. اب قرآن کی آیت سنیں،
اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا. میرے پیغمبر اپنی پیاری زلفیں اور اپنا خوبصورت چہرہ اس کا دیدار ہمیشہ کرواتے رہیں. کن کو؟ اپنے یاروں کو. اے میرے پیغمبر اپنی مجلس لمبی کر دیا کیجئے اپنے صحابہ کے لیے, اپنے آپ کو وقف کر دیں اپنے صحابہ کے لیے. جہاں تیرے یار ہوں وہاں بیٹھ جاؤ تو اٹھنے کا نام نہ لو, ان یاروں کو خوب جی بھر کر زیارت کرنے کا موقع بھی دو. میرے محبوب ان یاروں کو اپنی محبت سے لطف اندوز ہونے کا موقع دو اور محبت کے جام بھر بھر کر اپنے یاروں کو پلا, اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ میں خدا کہتا ہوں ان جیسا دنیا میں کوئی دوسرا. اور آگے فرمایا لا تعدو عیناک عنہم. میرے محبوب آپ نے اپنے یاروں سے نظریں ہٹانا, سبحان اللہ, نظریں ہٹانا. ہم 1407 کے بعد کہتے ہیں ایک نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار, ایک نظر کرم پڑ جائے تو کام بن جائے, ایک نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. اور 1400 کے بعد ہم ایک نظر کرم کے طالب اور صحابہ. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب رحمت والی جتنی نظریں ہیں سب صحابہ کے لیے وقف, سب صحابہ کے لیے. لا تعدو عیناک, اپنی دونوں آنکھوں کو, اپنی دونوں مبارک آنکھوں کو صحابہ سے پھیرنا, صحابہ سے پھیرنا. دیکھیے پھر دیکھیے محبوب, پھر دیکھیے, سبحان اللہ. ما زاغ البصر, یہ وہ آنکھ ہے, یہ وہ آنکھ ہے, کبھی عرش معلی پر خدا کا دیدار کرتی ہے اور کبھی یہی آنکھ بلال کے وجود پہ پڑتی ہے. میرے محبوب جی بھر کر صحابہ کو دیکھیے, نہ ان کی مجلس سے اٹھنا ہے نہ ان کو اپنی نظروں سے محروم کرنا ہے. اور کتنے خوش قسمت صحابہ, مجھے پیاس لگے تو جماعت والے پانی بھر لاتے ہیں پانی پلائیں, بیٹے کو پیاس لگے تو ماں پانی پلائے, بچہ چھوٹا ہو تو ماں دودھ پلائے. پیاس پیغمبر کے صحابہ کو لگے اور پانی کے لیے کنواں نظر نہ آئے تو رحمت کائنات پیالے میں انگلیاں رکھ دے, پانی کے چشمے پھوٹے, فرمائے آؤ میرے یارو میری انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے لطف اندوز ہو جاؤ. زمزم کا بھی بڑا مقام ہے کہ جب ملتا ہے تو انسان کھڑے ہو کر پیتا ہے. میں نے کہا کیوں بھائی اتنا احترام کیوں؟ کہنے لگے یہ عام سا پانی نہیں, یہ وہ پانی ہے جسے ایک پیغمبر کا پاؤں لگا ہے. ایک پیغمبر کا, ایک معصوم پیغمبر کے پاؤں اور قدم کی برکت سے چشمہ جاری ہوا. 6000 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک چشمہ موجود ہے, ابھی تک پانی جاری ہے. نہ پانی کا ذائقہ بدلا, نہ رنگ بدلا, نہ پانی کی بو بدلی ہے. ایک پانی زمزم کا جسے قدم پیغمبر کے لگے, ایک پانی وہ جو میرے محبوب کی انگلیوں سے جاری ہوا, جو میرے محبوب کی انگلیوں سے. اب آپ خود انصاف کریں کیا مقام ہوگا ان لوگوں کا کہ نبی پاک سلم نے ایک مرتبہ سیلیاں لگوائیں. آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں سیلیاں کیا ہوتی ہیں. جوڑوں پہ لگائی جاتی تھیں, وہ جسم سے خون چوستی تھیں اور پھر آدمی کے درد وغیرہ کی شدت کم ہو جاتی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑوں پر سیلیاں لگوائیں, آپ کا مبارک اور مقدس خون ان سیلیوں میں جمع ہو گیا, پھر وہ ایک برتن میں ڈالا گیا. آپ نے اپنے ایک صحابی کو بلایا, فرمایا یہ میرا خون لے جاؤ کسی ایسی جگہ دفن کر آؤ جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو. اب پیغمبر کے صحابی ہیں, اللہ کے پیغمبر کا وہ مبارک خون جو سنگیوں کے ذریعے سے اس برتن میں جمع ہوا ہے اسے لے کر سوچ رہے ہیں کہ میں نبی کے خون کو زمین کے سپرد کر دوں, اس مقدس خون کو ہواؤں میں اچھال دوں, اس مقدس خون کو دریا میں حوالے کر دوں. لیکن جب سوچتے ہیں کہتے ہیں کہاں اتنا مقدس خون, کہاں زمین, دفن کر دوں گا کسی کا پاؤں آ جائے گا.
دریا میں ڈال دوں گا تو آگے کوئی گناہگار غسل کر رہا ہوگا، ہوا میں اچھال دوں گا تو اس ہوا میں بہت سارے لوگ سانس بھی تو لے رہے ہیں جن میں بہت سارے بےمان اور کافر بھی ہیں، کروں تو کیا کروں؟ خاموشی سے اس خون کو جامے، اس خون کو نوشے جان کر لیا، لبوں پہ رکھا اور سارا پی گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد پوچھا، بھئی وہ کہاں گیا جو میں نے آپ کو اپنے سنگیوں سے نکلنے والا خون دیا تھا؟ کہا حضرت میں نے وہ کسی مناسب جگہ پر پہنچا دیا ہے. فرمایا کہاں، کس جگہ دفن کیا؟ چپ. جب آپ نے بار بار پوچھا، عرض کیا اللہ کے پیغمبر مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا کہ میں آپ کے مقدس اور مبارک خون کو زمین پہ گرا دوں یا دریا میں بہا دوں، میں نے تو وہ پی لیا ہے، میں نے تو وہ. حضور نے فرمایا جاؤ پھر تیرے جسم کا ایک ایک بال آج کے بعد جہنم کی آگ پہ حرام ہو گیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 7 پشتوں تک اس صحابی رسول کی نسلوں کے وجود سے بھی ایسی خوشبو آتی تھی جو پھولوں سے بھی نہیں آیا کرتی تھی. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ صحابی رسول یا ان کی نسل کے لوگ تیل کے کھولتے ہوئے کڑاہوں میں ہاتھ ڈال دیتے تھے تو جلا نہیں کرتا تھا، دہکتی ہوئی آگ میں کود جاتے تھے تو آگ کچھ بگاڑا نہیں کرتی تھی. میرے دوستو، جس کے وجود میں میرے پیغمبر کا خون آئے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے، اس کے وجود سے خوشبو آئے، اور جن کے وجود میں پیغمبر کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی آئے، جن کے وجود میں پیغمبر کے انگلیوں سے پھوٹنے والے چشمے کو پانی سراب کرے، اور اس پانی سے صحابہ تو صحابہ، ان کے جانور بھی لطف اٹھائیں، ان صحابہ کا کیا مقام ہوگا، ان صحابہ کا. تو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ میٹھی میٹھی سیرت بیان کی جاتی ہے. بھئی سیرت کے وہ 3 سال بھی تو بیان کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں گزارے. کہاں گزارے یہ کوئی نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ پھر کوئی مولوی سے پوچھ لے گا، مولوی جی یہ جو 3 سال شیب ابی طالب والی سنت ہے، آپ نے کبھی وہ سنت ادا کی ہے؟ پوچھ لے گا. یہ تو بتایا حضور کو میٹھی چیز سے بڑی محبت تھی، لہذا آپ بھی کھاؤ تو ساڈے گھر بھی بھیج دیو. فلاں چیز سے محبت تھی، خود بھی استعمال کرو اور ہمیں دے دو. جناب والا یہ بھی بتاؤ کہ اللہ کے پیغمبر نے 3 سال شیب ابی طالب میں کاٹے اور کیا کیا ظلم ہوا، اور لوگ تو جھوٹے افسانے بیان کر کے، جھوٹے افسانے اور داستانیں بیان کر کے لوگوں کو رلاتے ہیں اور ان کا دماغ خراب کرتے ہیں، ان کو جذبات میں لاتے ہیں. میں سچے واقعات اگر حقیقی انداز میں بیان کر دوں، ابھی سے رونے لگ جاؤ گے، کل کا دن اور رات بھی گزر جائے گی، چپ نہیں ہوگے. ایسے دردناک مناظر کہ مکہ والوں نے میرے آقا کا بائیکاٹ کر دیا، شیب ابی طالب میں آپ بند ہو گئے، یہ قید ہے میرے آقا کی. آج کی جیلوں میں ہم جاتے ہیں، جیسا کیسا ہے، پانی پینے کو ملتا ہے، کھانا کھانے کو ملتا ہے، مگر میرے آقا اور آپ کے یار 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید ہیں، نہ کھانے کو کوئی چیز میسر ہے، نہ پینے کو ٹھنڈا شفاف پانی میسر ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں ایسا دور بھی گزرا، کھانے کو کچھ نہ ملا تو درختوں کے پتے کھائے، کھانے کو کچھ نہ ملا درختوں کی چھالیں اتار کر کھائیں، اور کھانے کو کچھ نہ ملا سوکھے تنکے گھاس کے اٹھا کر کھا لیے، مگر پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا، پیغمبر کا دامن. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ان 3 سالوں میں 2 درجن سے زائد بچے ہیں جو شہید ہوئے. اور کس طرح شہید ہوئے؟ مسلمانوں کے بچے دودھ پیتے، جب ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے کہاں سے آئے، جب اس نے کئی دن سے کھایا کچھ نہیں تو بچہ ساری رات بلکتا تھا. صحابہ کے بچے ساری رات روتے تھے، یہ رونے کی آوازیں رات کے سناٹوں کو چیرتی ہوئی جب مکہ کے شہر میں پہنچتی تھی تو مشرکین مکہ کی نیند اڑ جاتی تھی، اپنے بستروں سے اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے، گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، حکیم ابن حزام جیسے یہ لوگ رات کی تاریکیوں میں مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، ایک دوسرے کو کسی چوک پہ مل جاتے تو پوچھتے، یار کیا وجہ ہے، سو نہیں رہے ہیں، اپنے اپنے گھر میں نہیں ہیں، یہاں کس لیے ہیں؟ ہر ایک کہتا، او یار مسلمانوں کے بچوں کی رونے کی آوازیں آتی ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی. آپ کا بچہ رو رہا ہو تو گھر میں کیا قیامت برپا ہوتی ہے، کبھی ماں اس کا پیٹ سہلاتی ہے، کبھی اس کے کان کو بار بار مسلتی ہے، کبھی اس بچے کے لیے دودھ لاتی ہے، کبھی کوئی دوائی دیتی ہے، بچہ پھر بھی چپ نہیں ہوتا، گھر کے سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں، بچہ پھر بھی روتا رہے، پڑوسی بیدار ہو کر کہتے ہیں کیا بات ہے بچہ چپ کیوں نہیں کرتا، گاڑی موجود ہے ڈاکٹر لا دیتے ہیں، دوائی موجود ہے، دودھ موجود ہے، ہم لا کر دے دیتے ہیں، بچے کو چپ کراؤ کہ اس کے رونے کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی. اور ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب بچہ روتا ہے، اور یہ تیرا بچہ تو بھوک سے روئے گا، تیرا بچہ تو درد سے روئے گا، لیکن اس کا علاج بھی موجود ہے، اس کے لیے دودھ بھی موجود ہے. یہ بھی تو مائیں ہیں جو جانتی ہیں بچہ نہ درد سے روتا ہے نہ تکلیف سے روتا ہے، اور بچہ تو دو گھونٹ دودھ کو روتا ہے. ساری رات روتے ہیں، روتے روتے گلے بیٹھ گئے ہیں، روتے روتے زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں، آواز بیٹھ جاتی ہے، وہ ہچکیاں لیتے ہیں، معصوم نظروں سے ماؤں کی طرف دیکھ کر پوچھتے ہیں، اماں اس بھری کائنات میں دو گھونٹ ہم پر حرام کیوں ہو گئے ہیں؟ بیائی ذنب قتلت، کس جرم میں ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، کس جرم کی سزا ہے؟ ابھی دنیا میں آئے ہیں، بولنا سیکھا نہیں ہے، سزا پہلے شروع، کس جرم کی سزا ہے؟ روتے روتے آواز بیٹھ جاتی ہے، ماؤں کی ہتھیلیوں پہ تڑپتے تڑپتے بچے، وہ لمحات بھی آتے ہیں، باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بچے کی سانس اکھڑتی ہے، تیزی کے ساتھ چال چلتی ہے، نیموا آنکھوں سے ماں کے چہرے کو تکتا تکتا بچہ ہچکی لیتا ہے، گردن دھڑک جاتی ہے، جان جانے آفرید کے سپرد کر دیتا ہے. بچے دنیا سے چلے گئے، ماں ہے کہ صبر و تحمل کا بت بنے بیٹھی ہے، آنکھوں سے آنسو ضرور جاری ہے مگر زبان پر شکوا نہیں ہے، زبان پر شکوا نہیں ہے. یہ ہے مائیں، توجہ ہے، یہ ہے مائیں. خدا کی قسم، میں اس جمعے میں تیاری کرنے کے بعد تقریر کی اور اس میں ایک عجیب واقعہ میرے سامنے آیا. جنگ بدر میں جب مشرکین مکہ 100 گھڑ سوار لے کر آئے تھے اور خود 1000 کی تعداد میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو آپ کے پاس 2 گھڑ سوار تھے، 2 گھوڑے تھے، ایک سوار کا نام حضرت ابو الاسود مقداد ابن اسود تھا، ایک سوار کا نام حارثہ ابن سراقہ تھا. یہ 2 سوار تھے جو 100 سواروں کے مقابلے میں تھے. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، حضرت حارثہ بن سراقہ پانی پی رہے تھے کہ دشمنوں نے تاک کے تیر مارا، وہیں شہید ہو گئے. وہی جنگ شروع نہیں ہوئی، آپ کی والدہ کو پتا چلا تو بھاگتی ہوئی آئیں، بیٹے کا لاشا دیکھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچی. والدہ کا نام ہے ربیہ بنت نظر، ربیہ بنت نظر. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر پتا کیا کہا؟ کہا، آقا، جس میرے بیٹے نے آج جان دی ہے، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ بیٹا پیدا ہوا تھا تو اس کا باپ دنیا سے چلا گیا تھا، یہ یتیم تھا، یتیم میں نے اتنی محبت سے پالا ہے، کبھی اس کے زبان پر باپ کا نام نہیں آیا، میں نے اتنے پیار سے پالا، اتنے لاڈ سے پالا، اس نے جو کہا میں نے اس کی ہر بات پوری کی، ہر خواہش پوری کی. میں نے کہا، بیٹے تو منہ سے جو بات نکالے گا میں تیری بات پوری کر دوں گی، مگر خبردار کبھی ہائے ابو کہہ کر میرا دل نہ دکھانا. میں نے یتیم بچے کو بڑے ناز سے، بڑے نخرے سے، بڑے پیار سے پالا تھا، آج میرا یتیم بچہ میری آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں لت پت ہے. میرے محبوب، مجھے اجازت دیں، میں آج اپنے بچے پہ وہ بائے ویلا کروں گی، اپنے بچے کی جدائی پہ اس دکھ کا اظہار کروں گی، آج میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں بچے پہ اتنی ایسے انداز میں نہ کروں کہ آج تک کسی ماں نے اپنے بیٹے کی جدائی پہ ایسا نہ ہونا کیا ہو. حضور نے فرمایا، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ تو اس دکھ کو بھول جائے؟ کہنے لگی، ایک ہی طریقہ ہے، کہ آپ اپنی نبوت والی زبان سے بتا دیں کہ میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے. اگر تو میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں دکھ بھول جاتی ہوں، ورنہ میرا دکھ زیادہ ہو سکتا ہے. فرمایا ربیع بنت نضر، تو کہتی ہے تیرا بیٹا جنت میں، نہیں نہیں وہ تو جنت الفردوس میں ہے، اس جگہ پر ہے جس جگہ پر جنت بھی فخر کرتی ہے. جب ماں نے سنا تو زبان سے نکلا بخ بخ حارثہ، اور میرے بیٹے حارثہ واہ مبارک ہو تجھے، واہ حارثہ واہ، واہ حارثہ واہ، تیری ماں تجھ پہ قربان، تیری ماں کے آنسو خشک، تیری ماں کا واہ ویلا ختم، تیری ماں کی بے صبری کو قرار آ گیا ہے. اگر تو جنت میں چلا گیا ہے تو میں خوش ہو گئی، تو جنت میں چلا گیا ہے تو میں خوش ہو گئی. لاؤ ایسی مائیں، لاؤ ایسی مائیں. اور حضرت حارثہ بن سراقہ کی ماں نے رسول اللہ کے سامنے واہ واہ کہہ کر ہمیں ایک سبق بھی بتا دیا کہ جو حق کی راہ پہ قربان ہو جائیں اور جنت کے مہمان ہو جائیں انہیں ہائے ہائے نہیں سمجھے، انہیں ہائے ہائے، ان پہ رونا پیٹنا، ان پہ جزا فضا نہیں ہوتی، انہیں واہ واہ کہا جاتا ہے، انہیں مبارک کی جاتی دی جاتی ہے اور ان کی قربانیوں کو سلام کیا جاتا ہے. جو جنت کے مہمان ہو گئے، مہمان نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار بن گئے، جنتی جوانوں کے. تو بھائی یہی ہمارا سبق ہے، یہی درس ہے کہ جو اسلام کے لیے قربانی دے ہم اسے واہ کہتے ہیں، ہم اس پر آ، ہم اس پر آ. تو میں عرض کر رہا تھا شیب ابی طالب کیا کیا گزری ہے ماؤں پر، کیا کیا گزری ہے صحابہ پر. حضرت مقداد ابن اسود فرماتے ہیں ایسے دن بھی آئے مدینہ کی گلیوں میں، میں اور میرے دو ساتھی تھے، ہمارے پاس کئی کے دن گزر جاتے تھے، کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہوتا تھا. ہم کئی صحابہ کے پاس گئے کہ یارو ہماری کفالت کرو، ہمارا خیال کرو، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو وہ خاموش رہے کیونکہ ان کے گھروں میں بھی تو کئی دنوں سے فاقے چل رہے تھے، ان کے گھروں میں بھی کئی دنوں سے فاقے چل رہے تھے. فرماتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر سب طرف سے مایوس ہو کر میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہم تین ساتھی ہیں، ہمارا میزبان کوئی نہیں بنتا، آپ ہمیں اپنی میزبانی میں لے لیں. آپ نے فرمایا میں خود بھی عثمان ابن حدم کے گھر میں مہمان ہوں، وہ میرا میزبان ہے، چلو جہاں میں رہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ رہا کرو، تم بھی میرے. ہم حضور کے ساتھ چلے گئے. آپ نے فرمایا یہ تین بکریاں ہیں، ان کا دودھ دویا کرو، دن کو چرایا کرو، رات کو دودھ دو کر خود بھی پیا کرو، میرا حصہ بھی رکھ لیا کرو، میرا حصہ بھی ہے. توجہ سنو، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اللہ کے پیغمبر آپ نے ایسے دن بھی گزارے ہیں مدینہ میں. یہ مکہ کا واقعہ نہیں، یہ مدینہ کا ہے. فرمایا جیسا حال تمہارا ویسا حال میرا، تم بھی دودھ پیا کرو میرے لیے بھی بچا کر. اب دنوں پہ دن گزر گئے، دودھ کتنا نکلنا تھا؟ فرماتے ہیں کلو ڈیڑھ کلو دودھ ہوتا تھا، ہم تینوں بھی پیتے اور حصے کے مطابق رسول اللہ کے لیے بھی. ہاں جی، صرف دودھ پہ گزارا ہو رہا ہے 24 گھنٹوں میں، دودھ کا ایک پیالہ. آج مولوی کا گزارا ہوتا ہے دودھ سامنے رہ دو، کہنا کھانڈ دے پاؤ، کھانڈ رہ دیتے، کہتا پہلے ڈبل روٹیاں کیک تے لے آؤ، ڈبل روٹیاں اور کیک آ گئے، کہنے تو گھنٹے بعد پھر بھوک لگ جانی ہے. صرف دودھ پہ گل، صرف دودھ پہ گزارا نہیں ہو سکتا. حضرت مقداد ابن اسود فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے اتنی بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، کہ میرا جی چاہا میں سارا دودھ پی لوں. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ کا حصہ، ایسے میرے دل میں شیطان نے وہم ڈال دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار صحابہ نے کوئی نہ کوئی ہدیہ بھیج دیا ہوگا، تحفہ بھیج دیا ہوگا، آپ کا گزارا آج ہو گیا ہوگا، چلو میں ہی پی لیتا ہوں. کہتے ہیں میں نے سارا دودھ پی لیا. اس کے بعد خیال آیا مقداد تو نے تو سارا دودھ پی لیا اور یہ خیال کر لیا کہ اللہ کے رسول تو کا کام بن گیا ہوگا، لیکن عادت مبارکہ کے مطابق اگر رسول اللہ رات کو آئے اور دودھ آپ نے برتن میں نہ پایا، آپ نے اگر بد دعا کر دی تو میرا کیا بنے گا. اب نیند اڑ گئی، اب نیند اڑ گئی. رات کا کچھ حصہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. فرماتے ہیں حضور کی عادت تھی جب گھر میں داخل ہوتے رات کے وقت آہستہ سے سلام فرماتے، السلام علیکم، اتنا کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے، سو رہا ہے تو نیند خراب نہ ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کو اپنے یاروں کی نیند کا کتنا خیال ہے, آقا کو اپنے یاروں کے آرام سے کتنا احساس ہے کہ میرے کسی یار کی نیند میں بھی فرق نہ آئے. اب حضور تشریف لائے, آہستہ سے السلام علیکم کہا, میرے دونوں ساتھی تو سو رہے تھے, میں جاگ رہا تھا, میں نے بھی آہستہ سے جواب دیا, لیکن میں نے احساس نہیں ہونے دیا کہ میں جاگ رہا ہوں. اب میں دیکھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. نبی پاک سلم برتن کے پاس آئے, آپ نے برتن اٹھایا تو برتن خالی تھا. آپ نے چہرہ آسمان کی طرف کیا, میں نے کہا مقداد تو مارا گیا, اب تو مارا گیا, اب تیرے لیے بدعا ہوئی, مگر میرے کان سن ہو گئے. یہ سن کر میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ میں خواب دے رہا ہوں یا حقیقت سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ زبان نبوت سے یہ بات نکلی, اللہم اطعم من اطعمنا وسقی من سکانا. خدایا میں بھوکا ہوں, جو مجھے کھلائے تو اسے کھلاتا رہے, جو مجھے پلائے تم اسے پلاتا رہے. یعنی کوئی کھلانے والا, کوئی پانی یہ پلانے کا بندوبست کرنے والا تو بھیج دے, اور جو بھی آئے پھر زندگی بھر کبھی وہ بھوکا نہ رہے. یہ دعا کی, کہنے لگے اب میں نے انگڑائی لی, میں نے کہا مقداد اٹھ, آج کا دن تجھے بار بار نہیں ملے گا, آج کچھ کر, اس دعا میں شریک ہو جا. میں اس نیت سے اٹھا کہ تین بکریاں ہیں, جو بھی اس میں موٹی تازی ہے فوراً ذبح کر کے ابھی اس کا گوشت بنا کر بھون کر میں آقا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, تاکہ رسول اللہ جی بھر کے گوشت بھی کھا لے. میں پانی لے کر آتا ہوں تاکہ آپ پانی پی لیں, اور آج کے بعد میں حضور کی دعا میں شامل ہو جاؤں. میں اس نیت سے جب گیا, میں نے جا کر بکریوں کو ہاتھ لگایا, میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ موٹی تازی کون ہے, لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ رات آدھی گزری ہے, بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. میں برتن لایا, دودھ کو دونا شروع کیا, برتن لبا لب بھر گیا, میں نے جھاگ ایک طرف کی, وہ برتن لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا حضرت پی لیجئے, حضور نے نوش فرمایا, آپ نے فرمایا بس بھائی. میں نے کہا نہیں حضور, مجھے راضی کرنے کے لیے اور پی لیں. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے اور پی لیا, فرمایا بس. میں نے کہا نہیں جی اور پیئیں, فرمایا بس ہاسا بس مقدار, اب تو میں سیر ہو گیا ہوں. آپ کا بچا ہوا دودھ فرمایا میں نے پی لیا. اب پینے کے بعد کہاں وہ بے قراری تھی, کہاں وہ پریشانی تھی, کہاں وہ اضطراب تھا, اب میری خوشی کا یہ حال تھا کہ میں ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگا. میں ہنستا ہی جا رہا تھا آپ نے فرمایا مقداد خیر تو ہے, کیوں اتنا ہنس رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی, داستان تو یہ ہے, میں تو اس بات کا پریشان تھا کہیں بد دعا نہ ہو جائے, لیکن بد دعا کی بجائے اللہ نے اپنی آپ کی دعا کی برکت سے مجھے آپ کی دعا میں بھی شریک کر دیا ہے, اور بکریوں میں دودھ کی نہریں بھی جاری کر دی ہیں. پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اب خدا کی رحمت جوش میں آئی, رسول اللہ کی دعائیں رنگ لانے لگی. ہوا کیا, صبح کا وقت ہے, میں گیا پیشاب کرنے کے لیے جنگل میں. میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک سوراخ سے چوہا نکلا, وہ میرے سامنے آیا, اس کے منہ میں سونے کا دینار تھا, اس نے رکھ دیا. سونے کا دینار آج کے حساب سے 1000 روپے سے زیادہ ویلیو کا ہوتا ہے. پھر وہ گیا, پھر سونے کا دینار لایا, پھر گیا, پھر سونے کا دینار لایا. 15 دینار لا کر اس چوہے نے میرے سامنے رکھ دیے. اب میں نے کچھ سوچا, سوچنے کے بعد اٹھائے, اٹھا کر سیدھے رسول اللہ کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول, اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, ہم ہوتے تو کسی اور کو بتاتے, کہتے دسنا بھی نہیں کسے نو. میں نے کہا اللہ کے رسول, یہ 15 دینار ہیں, اگر میرے لیے حلال اور جائز ہیں تو میں استعمال کرتا ہوں, ورنہ آپ لے لیجئے, بیت المال میں داخل کر دیجئے, اگر آپ فرمائیں گے میں واپس اسی سوراخ میں ڈال آؤں گا. آپ کا غلام بھوک تو برداشت کر سکتا ہے, مگر جس مال میں شبہ ہے وہ مال استعمال نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقداد یہ بتاؤ, تم نے خود سوراخ میں انگلی ڈالی تھی؟ میں نے کہا حضرت بالکل نہیں. فرمایا خود بخود آئے. عرض کیا خود بخود آئے. فرمایا جاؤ, یہ خدا کی نعمت ہے. اب ان کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں, سبحان اللہ, یہ زوجہ محترمہ پتہ کون ہے؟ یا صحابہ تو کیا بات, ظالموں کسی کا حیا تو کرو, کسی کا نہیں کرتے تو رسول اللہ کا حیا ہی کر لو. خدا کی قسم کانپ جاؤ گے ایسا واقعہ. حضرت مقدار بڑے سادے انسان تھے. ایک دن
بازار میں پھر رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ملے، فرمانے لگے مقداد کیا حال ہے بیوی بچوں کا؟ تو جواب دیا ابن عوف تینوں پتہ ہی نہیں کیا کہ میں نے تو ابھی تک نکاح ہی نہیں کیا، بچے کہاں سے آئے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا پھر نکاح کر کیوں نہیں لیتے؟ تو فرمانے لگے پھر کر کیوں، تم کر دو. کہنے لگے کہاں کروں؟ تو کہنے لگے بھائی آپ کی بھی تو بیٹی جوان ہے، آپ نکاح کر دیں. اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اتنی بے تکلفی سے جب یہ بات سنی تو چپ ہو گئے، چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے. حضرت مقداد سمجھ گئے کہ عبد الرحمن بن عوف میری بات سن کر ناراض ہو گئے ہیں، سیدھا رسول اللہ کے پاس آئے. اللہ کے نبی میں تو نہیں چاہتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کو ناراض کروں، میرا تو یہ مقصد نہیں تھا، نہ میں نے گالی دی ہے، بندہ بڑا سادہ سا ہوں. انہوں نے پوچھا میں نے بات کہہ دی، وہ ناراض ہو گئے، اب بتائیں میں کیا کروں؟ فرمایا اچھا عبد الرحمن بن عوف اس بات پہ ناراض ہو گیا کہ تو نے رشتہ مانگ لیا، مقدار دنیا تجھے جواب دے رہی ہے مگر یاد رکھ محمد مصطفیٰ تجھے جواب نہیں تیرا بندوبست کر رہا ہے. عبد الرحمن ابن عوف اگر تجھے رشتہ نہیں دیتا تو نہ دے، میں اپنے چچا زبیر ابن عبد المطلب کی بیٹی کا رشتہ تجھے دیتا ہوں. اپنی چچا زاد بہن کا نکاح حضرت مقدار سے کر دیا. اور یہ فرماتی ہیں کہ وہ جب دینار ہمارے گھر آئے ہم نے خرچ کرنا شروع کیے، ابھی آخری دینار گھر میں تھا، اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس دن کے بعد پھر ہمارے گھر میں کبھی دولت ختم، کبھی دولت ختم. یہ ہیں نبی کے صحابہ، یہ ہیں حضور کے یار کہ جن کے نکاح بھی حضور کرتے ہیں، جن کے ساتھ رات بھی حضور گزارتے ہیں، دن کو بھی حضور ان کے ساتھ ہیں، رات بھی حضور ان کے غمخوار ہیں، جو دکھ درد میں پیاس میں پیغمبر کے ساتھی ہیں. اور مدینہ کے شہر میں جب باہر سے وفد آنے لگے تو بہرا کے علاقے سے، جس علاقے سے حضرت مقداد کا تعلق ہے، وہاں سے بھی ایک وفد آیا. ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا چلو مقداد کے گھر میں ٹھہرتے ہیں. حضرت مقداد کے گھر میں ٹھہرے، حضرت مقداد نے کہا یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ نے بڑا زبردست کھانا تیار کیا جو اس دور میں بڑی مشہور ڈش تھی، جو ستو گھی اور کھجوروں سے تیار ہوتی تھی. وہ حیث عام طور پر اس کا جو نام آ رہا ہے ہا یا شین حیث کے ساتھ، یہ ایک خاص قسم کا لذیذ کھانا تھا، آپ نے ان کے لیے تیار کروایا. ان کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک پیالہ رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا. آج ہم گھر میں کوئی چیز پکائیں، ماں گھر میں کوئی چیز پکائے، پڑوس میں بیٹی بیاہ کر بھیجی ہوئی ہو تو ماں کہتی ہے گھر میں اچھا کھانا پکا ہے میں اپنی بیٹی کو بھی بھیج دوں، بیٹی کو اچھی کھانا پکاتی ہے تو وہ چاہتی ہے میں اپنے ماں باپ کو بھی بھیج دوں. خدا کی قسم اتنا خیال ماں کو بیٹی کو ماں کا نہیں ہوتا، بیٹے کو باپ کا نہیں ہوتا، جتنا خیال صحابہ کو رسول اللہ کا ہوتا تھا. فوراً حضور کی بارگاہ میں پیالہ بھیجا، آپ نے بڑی خوشی کے ساتھ چند لقمے تناول فرمائے اور باقی پیالہ برکت کی دعا دے کر واپس کر دیا. اب حضرت مقداد کے مہمان ہیں، صبح کھانا کھائیں تو وہی کھانا، شام کو کھانا کھائیں تو وہی کھانا، وہی کھانا. چار دن مسلسل کھانا کھایا، حیران ہو گئے، کہنے کھلا رہے ہیں بتاؤ تو صحیح کہ اتنا کھانا آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ فرمایا بھائی آنا کہاں سے تھا، رسول اللہ کے پاس بھیجا تھا نبوت والی انگلیوں سے، آپ نے کچھ نوش کر لیا، کچھ دعا دی دی، برکت دے دی، وہی کھانا ہے، چار دن سے کھلا رہا ہوں، ختم ہونے کو نہیں آ رہا، ختم ہونے کو. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کھانا کھائیں تو اس میں بھی رسول اللہ کی انگلیاں لگی ہوئی ہیں، جو پانی پیئے تو وہ تو پھوٹ ہی رسول اللہ کی انگلیوں سے رہا. یہ صحابہ کرام ہیں. آج ان صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی ظالم یہ لکھے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مومن نہیں تھے، میں مومن ہوں وہ مومن نہیں، میں مسلمان ہوں وہ مسلمان نہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یاد رکھو جس کا صحابہ سے محبت نہیں ہے، صحابہ سے تعلق نہیں ہے، جس دل میں صحابہ کا احترام نہیں ہے اس دل میں پھر ایمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذہم غرضا من بعدی، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، بس آخری بات فرمایا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میرے بعد میرے صحابہ کو تان و تشریح کا نشانہ من احبہم فبی حبی احبہم. لوگوں ایک بات یاد رکھنا، میرے صحابہ سے پیار کرے گا وہی جس کو مجھ محمد سے پیار ہے، اور میرے صحابہ سے بغض وہ کرے گا جس کے سینے میں میرا بغض ہے. ہم کہتے ہیں جس کے سینے میں صحابہ کی محبت ہے، حقیقت میں اس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کی محبت اور صحابہ کی محبت سے سرشار فرمائے. سب حضرات بیٹھ جائیں، دروشی پڑھیں، دعا کریں گے.